فالحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذروا ظاهر الإثم وباطنه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بدعاء. میرے دوستو، بزرگو، دنیا میں انسان کو کبھی موافق حالات آتے ہیں، جیسا دل چاہتا ہے اسی کے مطابق اچھے حالات آ جاتے ہیں، کبھی دل کو صدمے اور غم پہنچانے والے حالات آتے ہیں، کبھی دوستوں کی بے وفائیوں سے کبھی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بے وفائی سے قلب کو صدمہ پہنچتا ہے یا نہیں، بتاؤ بھائی، کبھی مخلوق کی دوستوں کی محبت و وفاداری سے جی خوش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہمیشہ راحت اور یعنی سکون قلب سے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے. جب ایسے حالات پیش آئیں جن سے انسان کو اپنے دل میں صدمہ پہنچتا ہے، اس کو ناموافق حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ناموافق حالات ہیں، ہماری مرضی کے مطابق وہ حالات نہیں آئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہی فرماتے ہیں کہ جو حالات خوشی کے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے حالات صدمہ اور غم کے آ جائیں تو عافیت کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تو ان کو اپنے لیے بہت زیادہ مفید سمجھنا چاہیے. جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ ان دعا ينفع مما نزل، کہ جو بلا نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں. ومما لم ينزل، اور جو بلا ابھی معلق ہے، ابھی زمین پر نہیں آئی، آنے والی ہے، وہ بھی ٹل جاتی ہے. دعا کی برکت سے یہ ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. بندوں کی دعا کی برکت سے جو قضاء الہی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو بھی بدل دیتی ہے، اللہ کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ نہیں رد کر سکتی اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز مگر دعا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنی شریف میں ایک دعا مانگی ہے، تو جو دراصل حدیث شریف کا ہی ترجمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح شام اس کو پڑھ لینا چاہیے. اب اس کا معنی کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، سوء قضاء، یعنی جو باتیں ہمارے لیے مضر ہیں. سوء قضاء اس میں جو آیا ہے نا، کہ اے اللہ جو ہمارے لیے باتیں نقصان دہ ہیں اگر تک تبدیل نہ ہو سکتی تو یہ دعا کیوں سکھائی جاتی؟ اگر یہ ناممکن ہوتا اور اللہ کے فیصلے دعاؤں سے نہ بدلتے تو پھر اس دعا کے سکھانے کا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ ہمارے لیے جو سوء قضاء ہے اسے ہم پناہ چاہتے ہیں. تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ وہ ہر سوء قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دیتے ہیں. اپنے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں تعلیم فرمایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جہد البلاء کے کیا معنی ہیں؟ جہد البلاء، اللہ ہمیں زیادہ مشقتوں سے بچائے جس سے کہ انسان جو ہے وہ موت کی تمنا کرنے لگے، اور درک الشقا بدبختی کے پکڑ لینے سے، اور وشماتۃ الاعداء دشمنوں کے ہنسنے سے بھی بچایا ہے اللہ ہم کو. اللہ تعالیٰ ایسا دن سے بچائے کہ جس دن ہمارے کسی دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع مل جائے. تو کیسی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، مشقت والے کاموں سے جس سے انسان تمنا کرے موت کی، ودرک الشقاء اور شقاوت سے، بدبختی سے، وسوء القضاء اور برے فیصلوں سے اے اللہ، اور دشمنوں کا ہم پہ ہنسنا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ان فیصلوں کو جو ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں آپ ان کو مفید فیصلوں سے بدل دیجئے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں سے الگ نہ کیجئے. فرمایا کہ اے اللہ یہ قضاء اور یہ فیصلے جو ہیں یہ آپ پر حاکم نہیں ہیں. عجیب بات فرمائی کہ اللہ یہ آپ پہ حاکم نہیں ہے, آپ کا محکوم ہے, یہ فیصلے آپ پہ حکومت نہیں کرتے, آپ کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے محکوم ہیں. کیسا پیارا عنوان ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں کہ قضاء اور فیصلہ بدلنا یہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کی قضاء آپ پر حاکم نہیں ہے, آپ کے محکوم ہے. تو اللہ آپ اپنی قضاء کو جب چاہیں تبدیل فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ, قضاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوء قضاء اور حسن قضاء. تو جو مفید فیصلے ہیں وہ ہمارے لیے باقی رکھیے, اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ان کو بھی مفید فیصلوں میں تبدیل فرما دیجئے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اگر آپ نے ہمارے لیے برے فیصلے لکھے ہوئے ہیں, لے اللہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ان برے فیصلوں کو اچھے فیصلوں میں تبدیل فرما دیجئے. اگر ہماری قسمت میں آپ نے جہنمی ہونا لکھا ہے, کیونکہ اے اللہ آپ کے فیصلے آپ پہ حکومت نہیں کرتے, آپ جب چاہیں اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں, اگر آپ نے ہمارے لیے جہنمی ہونے لکھا ہے تو اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اس برے فیصلے کو اچھے فیصلے میں تبدیل فرما دیجئے اور ہمیں جنتی لکھ دیجئے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب زبان عجیب علوم عطا فرمائے تھے. کیسی پیاری عنوان سے کہ یہ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے. تو دوستو, جو بھی مصائب آئیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے. جیسے نعمت کا حق ہے نا, نعمت آتی ہے شکر ادا کرتے ہیں, مصیبت کا بھی حق ہے. نعمت کا حق یہ ہے کہ جو مالک کی نعمت کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. جیسے یہ ہماری آنکھیں ہیں, کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. تو آنکھوں کی روشنی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا جب اللہ نے آنکھ میں روشنی دی ہے تو اگر ہم اپنی آنکھوں کی روشنی کو مالک نعمت کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر کس چیز کا ہے؟ آنکھوں کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم. اور اگر ہم نے اپنی بھابھی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ نعمت بصارت کے حق کے خلاف ہے. جو بھابھی کو دیکھتا ہے تو شیطان بھی اس کو چابی لگا دیتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے بھابھی کا قافیہ کس پہ؟ چابی سے. یہی وجہ ہے کہ دیور کے لیے حضور شریعت میں سخت حکم آیا ہے. کسی نے پوچھا کہ شوہر کے بھائی سے پردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیت الحموا؟ قال الحمو موت موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, ارے وہ تو موت ہے موت. یعنی جتنا موت سے ڈرنا ہے اتنا اسے دیور سے ڈرو. ایسے ہی سالی سے بھی پردہ ہے. سالی جو ہے عموماً کم عمر ہوتی ہے, لیکن چاہے بڑی سالی ہو یا چھوٹی سالی ہو, بے پردگی ہوگی تو دونوں خطرناک ہے دوستو. اس طرح چاچی سے ممانی سے بھی پردہ ہے. اب دیکھیے ہمارے بڑوں کا کیا عمل رہا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعید احمد صاحب, جو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی تھے اور حضرت حکیم الامت کے بھانجے تھے, یہ 2 سال کے تھے کہ بچپن سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے ان کو پالا تھا. بچپن سے پیشاب پیخانہ کرایا, آگے پیچھے سارے اعضا دیکھے ہوئے تھے. لیکن جب 12 سال کے ہو گئے تو حضرت نے ایک دن بلایا اور فرمایا, کیوں مولوی صاحب, مولوی سعید تمہاری کیا عمر ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت 12 سال. پوچھا کہ ممانی سے پردہ ہے یا نہیں؟ بس خاموش ہو گئے. حضرت نے مزید کچھ نہیں فرمایا, لیکن ماموں کے اس سوال سے وہ سمجھ گئے کہ ماموں کیا چاہتے ہیں. اس دن کے بعد حضرت کے گھر میں جانا بند کر دیا. اب کھانے کے لیے ممانی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھی ہماری پیرانی صاحبہ, وہ بلا رہی ہیں لیکن یہ اندر ہی نہیں جا رہے. حضرت کی معلومات سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے, سعید کھانے کے لیے نہیں آ رہا؟ سگا بانجا, سگی ممانی کا رشتہ. حضرت نے بتایا کہ میرا بانجا اب 12 سال کا ہو گیا ہے, شریعت میں ممانی سے پردے کا حکم ہے. آج دوستو دیندار گھرانوں میں شریف پردہ نہیں ہے, الا ماشاءاللہ جن کی تہجد میں ناغا نہیں ہے, جن کے زبان پر علوم و معارف بھی جاری ہیں. جب ان سے یہاں شریف پردہ نہیں ہوگا تو بتاؤ امت کو کس قدر بدگمانی ہوگی. ایک شخص ہے ممبر پر واعظ کہتا ہے بیان کرتا ہے مسجد میں امام ہے لیکن اس کے گھر میں شریف پردہ نہیں ہے چچا زاد بہن بے پردہ چلی آ رہی ہیں جسے دیکھو گھر میں گھسی آ رہی ہیں پوچھو یہ کون ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا منہ بولا بھائی ہے یہ نئی چیز نکالی ہے منہ بولا بھائی ہے یہ میری منہ بولی بہن ہے ارے یہ منہ بولا کیا ہوتا ہے منہ کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے سب میرے شیخ فرماتے تھے یہ بول ہے بول ہوتا ہے بول عربی میں کہتے ہیں پیشاب کو یہ شیطان نے بے پردگی بد نظری اور آنکھوں کے زنا کا ایک نیا نسخہ نکالا ہے آپ کے منہ سے بولنے سے کوئی بھائی آپ کا نہیں بن جاتا وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منہ بولا بھائی ہے یا منہ بولی بہن ہے یعنی منہ سے بولا ہوا تو بھائی آپ کے منہ سے بولنے سے کوئی بھائی بن جائے گا آپ کا آپ کے منہ کے بولنے سے کوئی آپ کی بہن بن جائے گی شریعت نے جس کو بھائی کہا ہوا ہے وہ آپ کا بھائی ہے شریعت نے جس کو بہن کہا ہوا ہے وہ آپ کی بہن ہے یہ شیطان نے نئے نئے نسخے نکالے ہوئے ہیں زنا کرا رہا ہے آنکھوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر بد نظری کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے زنا یہ شیطان بھی اپنے فن کا عجیب ماہر ہے ولا علی قادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس میں مضل کا مظہر اتم ہے جی گمراہی کرنے کا اور جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں وہ صفت ہادی کے مظہر اتم ہوتے ہیں تو جب اللہ کی کسی صفت کا کوئی مظہر اتم ہو جیسے ابلیس اور اس کی ضروریات تو ان سے لڑنا اور ان کے وسوسوں کا جواب دینا یہ اللہ کی صفت اس میں مضر سے لڑنا جگڑنا ہے ٹکر لینا ہے ملا علی قادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس پر تو اس میں مضل کا پرتو پڑ رہا ہے تو گویا کہ ہم اللہ کے صفت سے لڑ رہے ہیں خدا سے لڑائی کر رہے ہیں لہذا فرمایا کہ جب تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو تم شیطان سے مت لڑو یہ ہمارا کتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَالْكَلْبِ الْوَاقِفِ عَلَى الْبَابِ شیطان مثل اس کتے کے ہے جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے آپ بتائیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان کے وسوسوں کا جواب نہیں دینا ورنہ انسان پاگل ہو جائے گا پوری رات شیطان کے وسوسوں کا جواب دے رہے ہیں وہ ایک سوال کرتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں دوسرا کرتا ہے پھر جواب دیتے ہیں یہاں تک کہ پوری رات اسی میں گزر جاتی ہے اور نیند میں نہیں آتی اور خشکی دماغ میں الگ پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا اگرچہ دیکھیں شیطان کا قید اور مکر تو کمزور ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قید شیطان کہنا ضعیف کہ مگر شیطان کا جو قید ہے ضعیف ہے لیکن کب جب اللہ کا لطف ہو اللہ کا کرم بندے کے ساتھ ہو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نقطہ سمجھایا جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی محدث نہیں تھے بڑے زبردست مفسر عالم عارف ربانی کیا کہتے ہیں عجیب بات فرماتے ہیں گر ہزارہ دام باشد بر قدم چون تو با مائی نہ باشد ہیچ غم اے اللہ اگر میرے ہر قدم پر گمراہی کے ہزار ہزار جال بچھے ہوئے ہیں اگر ہم آپ کی عنایت اور مہربانی کے ساتھ میسر ہمیں ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کے سہارے ہوتے ہوئے ہم بے سہارا نہیں ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت مجاز صحبت تھے ان کا نام تھا بابا نجم الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی معلومت کے مجاز صحبت تھے بہت اچھے شاعر بھی تھے بڑے لوگوں کی ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت ہوئی تو وہ فرماتے تھے کہ جب گناہ مجھے ستاتا ہے جب مجھے پریشان کرتا ہے تو عجیب اپنے شعر میں فرماتے تھے کہ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے ابھی او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈراتا ہے ابھی او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے ہمیں تو اللہ کے کرم کا آسرا ہے وہ اللہ کریم ہے اور کریم سے بڑی امید لگا کے انسان بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ نالائقوں کو بھی، گنہ گاروں کو بھی، شرابیوں کو بھی اور جو زنا کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں گناہوں کو یہ کس انداز سے فرما رہے ہیں، ابے او گناہ کے بچے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. یہ اللہ والوں کی گالی ہے. کیسی پیاری گالی ہے بتاؤ بھائی، ہے عجیب. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میں تو بڑا گنہگار ہوں، مجھے اللہ کیسے بخشے گا، تو یہ صورتن تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ متواضع ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر تواضع ہے، لیکن حقیقت میں انتہائی متکبر شخص ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے. میں کیسے بخشا جاؤں گا، میرے گناہ، میرے وساوس، میرے خیالات، میری عادات، میرے ہر چیز اتنے زیادہ ہیں، یعنی کہ وہ اپنے گناہ، شیطان اس قدر اس کو اپنے گناہ بڑے کر کے دکھا دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو بالکل کم تر نعوذ باللہ دکھاتا ہے، تو یہ شخص بالکل ہی ناامید ہو جاتا ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، گڑگڑانے کی، معافی مانگنے کی اور اللہ کی دریا رحمت کے خزانے سے رحمت مانگنے کی پھر اس کے اندر صلاحیت و ہمت بھی نہیں رہتی، پھر وہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے. تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے زیادہ ہمارے گناہ ہو چکے ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، ہمیں اللہ کیسے معاف کریں گے، تو حقیقت میں تو لگ رہا ہے کہ بڑی ہی انکساری ان کے اندر ہے، بڑی تواضع ہے، لیکن حقیقت میں یہ شخص تکبر سے بڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کو کم سمجھ رہا ہے، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، اے عظیم ازما گناہان عظیم، اے عظیم ازما گناہان عظیم، اے عظیم مالک میرے گناہ بڑے عظیم ہیں، اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. اے اللہ اگر تو چاہے تو حرم کے اندر بھی گناہ مجھ سے ہو جائے تو آپ اس کو بھی معاف کرنے کے یعنی معاف کر سکتے ہیں. تو دوستو کس چیز کی مایوسی ہے؟ مایوسی تو کریم لانی نہیں ہے، مایوسی کو اللہ نے کفر قرار دے دیا ہے. جو میری رحمت سے نا امید ہوگا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈنڈا دکھا کر ہمیں اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے. کتنے ہی گناہ ہو جائے میرے دوستو، ہزاروں زنا کر لیے، شرابی پی لی اور کتنے سودی کاروبار کر لیے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، سبزی منڈی میں ایک کریم شخص جاتا ہے، وہاں سب لوگوں کی سبزیاں بک گئی ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کی سڑی گلی ہوئی سبزی ہے، لوگ اس سے پوچھتے، وہ کریم شخص پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو، سورج ڈوب رہا ہے. کہا کہ حضور کیا کروں، میری سبزی ساری سڑی ہوئی ہے، گلی ہوئی ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. تو کریم شخص اس کو کہتا ہے کہ ارے لاؤ مجھے دو، تمہاری ساری سبزی میں خرید لیتا ہوں. تو وہ کریم شخص اس کا سڑا ہوا گلا ہوا مال لے لیتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اس سے بھی بڑھ کر ہے. اگر ہم نا امیدی کے گڑوں میں یعنی گر چکے ہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن اس کریم اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ کے اللہ قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ہمیں کریم کی ایسی تعریف سکھا دی کہ الکریم کیا ہے، الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنا، اور المتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنا، اور وہ کریم ہے کہ جو بلا استحقاق بلا صلاحیت اور ہم اس کے مستحق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر وہ کرم فرما دے، ہم نہ ہماری نالائقی کے اوپر اپنا کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کے اوپر اپنی ستاریت اور عفو اور معافی کا پردہ ڈال دے، اللہ ہم کو سب کو معاف فرما دے. تو مولانا حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریم وہ ذات ہے کہ جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کے عطا فرما دے، اور کریم وہ ذات ہے کہ جو اپنے خزانوں میں کمی کا خوف نہ کرتا ہو. سبحان اللہ, دنیا کے بادشاہ تو ہیں, اگر ان کے خزانے ہیں تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے خزانے ختم نہ ہو جائیں, اس لیے بڑے ریزرو رہ کر وہ خرچ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کو ڈر نہیں ہے. اللہ چاہے کہ پوری مخلوق کو رحمت کا خزانہ اتنا زیادہ ہے, معافی کا خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ پوری کائنات جتنے بھی کافر ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ایمان عطا فرما دے, اللہ کے خزانے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی گنہگار ہیں سب کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عفو اور کرم اور مغفرت کے خزانے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی, ہے نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے بے قراری کے ساتھ اللہ سے مانگا, کبھی ہم نے اضطراب کے ساتھ اور اضطرابی کیفیت کے ساتھ, درد دل کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ, اشک بار آنکھوں کے ساتھ اور بے قراری کے ساتھ کبھی ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگا, اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کیا, کبھی ہم نے اپنے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں جتنے بھی گناہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں, اے اللہ سب گناہوں کو مجھے معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی دریا رحمت بڑی ہے, بڑی ہے, اور اس کا کیا کہنا. اللہ کی دریا رحمت, تیرا بندہ تیرے در پہ با امید کرم آیا, تیرا بندہ تیرے در پہ با امید کرم آیا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک شخص گیا کسی سخی کے پاس, اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک بوتل شہد دے دیجئے. تو اس سخی نے پورا مٹکا بھر کے اس کو شہد دے دیا. تو اس نے پوچھا کہ حضور میں نے آپ سے ایک بوتل شہد مانگی, آپ نے پورا مٹکا بھر کے دے دیا. سخی کا کیا جواب تھا؟ دنیا کے سخیوں کا یہ حال ہے. اس نے کہا کہ تو نے اپنے ظرف سے مانگا اور میں کیونکہ سخی ہوں, میری شان سخاوت کے خلاف تھا کہ میں تجھے بوتل دے دیتا, میں نے اپنی شان سخاوت کے مطابق تجھے مٹکا بھر کے دے دیا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میرے اللہ نے, میرے اللہ سے کسی نے ایک قطرہ مانگا تو اللہ تعالیٰ دریا کے دریا اپنی رحمت کے اس بندے پہ لوٹا دیں گے. میں اللہ کی رحمت کے خزانے غیر محدود ہیں, رحمت کا خزانہ غیر محدود, مغفرت کا خزانہ غیر محدود, عفو کا خزانہ غیر محدود, ستاریت کا خزانہ غیر محدود. اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کیا کہیں اس اللہ کی. اس لیے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہمارے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائیں, بس صدق دل کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ لیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ جتنے بھی گناہ میری آنکھوں سے ہوئے, میری زبان سے ہوئے, میرے کانوں سے ہوئے, میرے ہاتھ میرے جسم کے کسی عضو سے ہوئے ہیں, اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں. پکی سچی توبہ کر لی ایک دفعہ بس, اور آنسو بہا لیے. اگر آنسو نہیں نکلتے تو رونے والوں کی شکل بنا لیں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابکو فإن لم تبکو فتباکو. رو, رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا لو. جو شکل بنا لیتا ہے رونے والوں کی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں. بنا کر فقیروں کا ہم بے سوالم تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کسی غریب دیکھیں کوئی مانگنے والا آتا ہے, وہ حقیقت میں مانگنے والا نہیں ہے لیکن اس نے شکل بنا لی مانگنے والوں کی, اس کو بھی دے ہی دیتے ہیں کہ یہ فقیر اور یہ مانگنے والوں کی شکل میں آیا ہے. تو اگر ہم نے بھی رونے والوں کی شکل بنا لی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی یعنی مغفرت کی بارش بھی ہمارے اوپر ہو جائے گی. بس رونا ہے, اللہ تعالیٰ کو رونا دیکھنا ہے ہمارا. ایک بزرگ کے پاس گئے, ایک شخص کہنے لگے کہ حضرت مجھے تعویذ لے کے دے دیجیے, میرا بچہ بہت روتا ہے. تو وہ بزرگ جو ہے وہ رونے لگے, خود کہنے لگے ارے بھائی رونا تو ہمیں چاہیے تھا, اگر یہ بچے بھی رونا بند کر دیں گے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ اگر یہ تمہارے درمیان یہ بوڑھے نہ ہوتے, یہ بے زبان جانور نہ ہوتے, یہ معصوم بچے نہ ہوتے تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہوتا. ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ بچے روتے ہیں, رونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. لیکن آج کل ہمیں رونا ہی نہیں آتا. بھائی اگر ٹھیک ہے رونا نہیں آتا تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض لوگوں کو آنکھوں سے رونا نہیں آتا لیکن دل سے رو لیتے ہیں وہ. تو دل سے رونا آنکھوں کے رونے سے افضل ہے, کیونکہ دل ہے, دل اصل چیز ہے. دل میں اگر ندامت ہو گئی, دل میں اگر اللہ سے معافی مانگ لی آپ نے, تو یہ توبہ کی حقیقت آپ کو حاصل ہو گئی. توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ہی ندامہ. دل میں ندامت پیدا ہو, آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے, کوئی غم نہیں ہے. دل میں آپ کے ندامت پیدا ہوئی, افسردگی ہوئی, دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ ہائے میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے, اور صدق کے دل سے آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ آپ کی قبول کر لی, اور پھر آئندہ کے لیے بھی عزم کر لیا کہ اے اللہ میں دوبارہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. تو رونے سے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بادل نہیں روتے, جب تک بادل نہیں روتے تو زمین کے اندر غلہ بھی نہیں اگتا, گرنا کہ اور جب تک یہ بچہ نہیں روتا تو ماں کی چھاتی میں دودھ بھی جوش نہیں مارتا. رونے کی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر روتا ہوا نکلتا ہے تو سمجھے کہ بچہ زندہ ہے, بچے کے اندر حیات ہے. اور بچہ جب اگر روتا نہیں ہے, کسی قسم کی آواز نہیں ہے, سمجھے کہ بچہ مردہ نکلا ہے. تو رونا یہ حیات کی علامت ہے, نہ رونا یہ مردہ ہونے کی علامت ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, سبحان اللہ. حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہمارا ایک نالہ بھی پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ ہمارا کام بن جائے گا. گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم, بس ایک نالہ بھی اگر پہنچے ہمارا وہاں, گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم, اگر ایک آہ بھی ہماری پہنچ جائے تو بس کام بن جائے گا, ہے نا. میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, میرا پیام کہہ دیا مکہ سے جا کے لا مکہ, میرا پیام کہہ دیا مکہ سے لا جا کے لا مکہ. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا, میرا پیام دیکھو تو صحیح, کوئی موبائل سروس تو ہے نہیں ہے بھائی, کیسا اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام اس بندے نے پہنچانا اپنے مالک تک, کیسے پہنچائے گا؟ کوئی سواری نہیں ہے, کوئی ٹیلی فون سروس نہیں ہے, کوئی موبائل سروس نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب بندہ صرف کے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں. صرف بندہ اور اللہ ہوتا ہے, اس کے درمیان سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, لا الہ الا اللہ. جب لا الہ کرتے ہیں ہم, اللہ کو یاد کرتے ہیں تو سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, اور خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں, وہ اپنے دل سے اپنے اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کی بس اتنی سی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ اپنے مالک کو دیکھ لے ہم قلب بینا سے. بس اتنی سی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے. شیخ سے تعلق کس کے لیے ہوتا ہے؟ بس یہ کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں, اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحموں سے ہم سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرما دے. اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جو بات فرمائے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میں بڑا گنہگار ہوں, مجھے اللہ کیسے بخشے گا, تو یہ صورتن تو متواضع ہے مگر حقیقت بڑا ہی متکبر ہے, کیونکہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو بڑا گنہگار ہوں, اب بڑا گنہگار ہے تو کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ یہ صورتن تو تواضع ہے کہ جناب بڑے منکسر المزاج ہیں، کیسے اپنے کو مٹایا ہے، اپنے گناہوں کا بڑا استحضار ہے، لیکن حضرت حکیم الامت ہیں، مجدد ملت ہیں، فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اس کے اندر بہت تکبر ہوا ہے، یہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس لیے بزرگ کا یہ شعر ہے کہ ابے او گناہ کے بچے، کیا مطلب؟ تو اللہ کی رحمت کے سامنے حقیر ہیں۔ پہلا مصرع، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے کرم اور رحمت کے پیش نظر گناہ کی کیا حقیقت ہے۔ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ابے گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور انہوں نے شعر کہا، بابا نجم الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے، کہ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، جب انسان آہیں نکالتا ہے نا اللہ کی یاد میں، یا گناہوں کو یاد کر کر توبہ استغفار کرتا ہے اور آہیں نکلتی ہے اس کی، تو فرماتے ہیں جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، یعنی اشک ندامت سے، اشک بار آنکھوں سے رو رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں آنسو لگ رہے ہیں وہاں دوزخ حرام ہو رہی ہے۔ تو یہ آہیں جو ہیں ان میں بہت مزہ آتا ہے، اللہ والوں کو اللہ سے رونے میں بڑا مزہ آتا ہے، مگر فرشتے بھی اس مزے کو لینے کے لیے آسمان سے آتے ہیں۔ رونے کی قدر دیکھیں آپ، رونا وہاں نہیں ہے فرشتوں کے پاس، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں کہ اے اللہ، کچھ بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کر، آپ کی گرفت کو یاد کر، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر کر رو رہے ہیں، ہم ان کے آنسوؤں کو دیکھنا اور نالوں کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آسمان کے اوپر یہ مزہ نہیں ہے، رونے گانے کا مزہ وہاں نہیں ہے، گریا زاری آہوں نالوں کا مزہ آسمان پر نہیں ہے۔ فرشتے جب خطا ہی نہیں کرتے، معصوم ہیں، تو انہیں کیا رونا آئے گا بھائی، اور کیا رونے کا مزہ لیں گے یہ۔ لہذا وہ آسمان سے زمین پر گنہگاروں کے آہوں نالوں کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو بابا نجم الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ بتائیے، گناہ کو گالی دے رہے ہیں نا، دیکھیے یہ ہیں اللہ والے عارفین، حکیم الامت نے بلا وجہ خلافت تھوڑی دی تھی، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی اللہ کیسے ہیں، کیسے ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات و صفات کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے، سوا اس کے ہر بات بے راہ ہے، محمد کا اللہ اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات پاک کو اللہ فرمایا، وہی ہمارا اللہ ہے، بس یہ کافی ہے، یہ ہے علوم۔ اصل میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب باتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے کو سب سے حقیر سمجھو، دنیا میں اپنے کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھو، لیکن ایک آدمی جمع دار عیسائی ہے، جھاڑو لگانے والا ہے، گٹر صاف کرنے والا ہے، اور ایک آدمی عالم ہے، حافظ قرآن ہے، تو وہ اپنے کو کیسے اس سے حقیر سمجھے؟ تو اس پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ حسن خاتمہ ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جمادار کبھی کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے، اور ممکن ہے کہ تمہارا خاتمہ صحیح نہ ہو، یہ امکان قائم کر لو، قضیہ ممکنہ سے نجات ہو جائے گی، قبر سے نجات ہو جائے گی، احتمال قائم کر لینا بس یہ کافی ہے۔ کہ کافر جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اور جنت میں جا سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کی امید تو ہے، ابھی یہ سانس میں سانس ہے، ابھی زندہ ہے، ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اب عالم صاحب کے دل میں یہ شیطان کہتا ہے کہ تم تو بڑے عالم ہو، اور یہ ہے تو مسلمان مگر جاہل ہے، یہ مجھ سے کیسے افضل ہوگا۔ دوسری بات یہ، تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں یہ سوچو کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو اور ممکن ہے. دیکھیں امکانات ہیں, یقینی بات نہیں, امکانات کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی انسان تکبر سے بری ہو جائے گا. ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہو, یہ ممکن ہے کہ اللہ کے علم میں یہ مقبول ہو اور ہم مقبول نہ ہو. احتمال نجات کے لیے کافی ہے دوستو, تکبر کی بیماری سے نجات کے لیے امکان اور احتمال کافی ہے. تو احتمال قائم کر لو, بس نفس وہیں مر جائے گا. نفس تو خوش ہوتا ہے یقین سے, تو احتمال سے اس کی ہوا نکل جائے گی, اس کا ٹائر پنچر ہو جائے گا. نفس جو تکبر سے پھولا ہوا تھا, جب احتمال قائم کر لیں گے تو بس ختم. کوئی بے نمازی ہے, مسجد میں نہیں جاتا, تو سوچو کہ ممکن ہے زندگی میں اس نے کوئی عمل کیسا کیا ہو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہو, اللہ کے یہاں مقبول ہو, اور اپنی روزہ نماز کے باوجود ہمارا کوئی عمل ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. بس یہ احتمال قائم کر لو, قبر سے نجات ہو جائیں گے. تو حضرت حکیم علومت رحمت اللہ علیہ کے عجیب علوم ہے. ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میری بد نظری کی عادت غیر اختیاری ہو چکی ہے. غور سے سنیں کیا کہہ رہے ہیں, کہ اختیار نہیں ہے مجھے اس پہ رہا, بد نظری کرتا ہوں لیکن مجھے اختیار ہی نہیں ہے, آنکھیں میری اٹھ جاتی ہیں. کوئی حسین عورت سامنے آ گئی یا اپنے رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے تو بد نظری ہو جاتی ہے, نظر اٹھ جاتی ہے, تو میں اٹھاتا نہیں ہوں, اٹھ جاتی ہے, اور پھر نظر اسے ہٹانے کی طاقت مجھ میں نہیں رہتی. تو کیونکہ وہ عالم تھے تو حضرت نے لکھا کہ جب آپ کو نظر اٹھانے کی طاقت ہے تو نہ اٹھانے کی بھی طاقت یقیناً ہوگی, کیونکہ آپ اہل علم ہیں. آپ کو فلسفہ کا یہ قاعدہ مسلمہ معلوم ہوگا کہ قدرت کا تعلق ضدین سے ہوتا ہے, یعنی جو نظر اٹھا سکتا ہے وہ اس کے نہ اٹھانے پر بھی قادر ہے, ورنہ وہ قادر ہی نہیں ہے. تو قدرت کی تعریف کیا ہے کہ جو کام کر سکتے ہیں اس کو نہ بھی کر سکے, یہ قدرت ہے, لیکن نہ کرنے کی طاقت نہیں تو وہ قدرت نہیں کہلاتی. جیسے کہ ایک آدمی ہے, اس کی گردن میں راشہ ہے, ہر وقت اس کی گردن ہلتی رہتی ہے, تو وہ اپنی قدرت سے گردن کو نہیں ہلا رہا. وہ اگر اس کے اندر قدرت ہوتی تو اس کو پھر روکنے کی قدرت بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے قدرت اس کے اندر نہیں, اپنی گردن کو نہیں روک سکتا. تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر قدرت ہے گردن ہلانے کی. تو میرے حکیم علومت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر نظر ڈالنے کی طاقت ہے تو نظر ہٹانے کی بھی طاقت ہے. اگر آپ کے اندر ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے اور پھر ہاتھ نیچے لے آنے کی بھی طاقت ہے, آپ خود اس چیز کو, یعنی اپنے جو اندر جو آپ کے اندر طاقت اللہ نے دی ہے اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. اور جو اس یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس چیز کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی قدرت ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اپنا ہاتھ یہ ہے, میرا یہ ہاتھ پڑا رہے دو مہینے تک, اس کو نہیں ہلاؤں تو اس کا خون جم جائے گا, یہ ہاتھ میرا بالکل بیکار ہو جائے گا, اس میں حرکت نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ چھوڑنے کی ہمت اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو وقت آ گیا کہ اس کے اوپر فارج گر جائے گا, پھر ہم چاہیں گے بھی تو ہم گناہ نہیں چھوڑ سکیں گے اور اپنی طاقت جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. تو میرے پیارے دوستو, یہ اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ نے تقویٰ فرض کیا ہے, ہمیں طاقت دی ہے گناہوں سے بچنے کی, اس کے بعد اللہ نے تقویٰ فرض کیا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک بابا ہے وہ اپنے بچے کو حکم دیتا ہے کہ بچہ روزانہ ایک پاؤ دو دودھ پیا کرو, لیکن بابا دودھ کا انتظام نہیں کرتا, بابا ظالم ہو جائے گا. اللہ نے حکم دیا اتقو, گناہوں سے بچو, ڈر کے رہو, تقوی اختیار کرو, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں طاقت نہ دے, یہ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھی ظالم ہو جائیں گے. اللہ ظلم سے پاک ہیں, ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, ہم طاقت پوری استعمال نہیں کرتے. طاقت چور ہیں، جس طرح بھینس اپنے بچے کی محبت میں کچھ دودھ چرا لیتی ہے، مالک اس کے تھنوں پہ ہاتھ مارتا رہے لیکن وہ دودھ نہیں نیچے اتارتی، اس کے دل میں بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے مالک سے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نفس کے اندر بھی طاقت ہے لیکن نفس چور ہے. ہم اپنی طاقت کو نفس کے لیے بچا لیتے ہیں، پوری طاقت استعمال نہیں کرتے، اس لیے ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے اور ہم ہیرا بہانی کرتے رہتے ہیں. ہیرا بہانی کرنا میرے دوستوں یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے، یہ تو مکار لوگ ہیں جن کو اللہ نہیں چاہیے، ان کا کام ہے یہ. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، دولت کے اندر رہ کر بھی انسان جو ہے وہ اللہ والا بن سکتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملا جامی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ شاہی لباس میں فقیر پوشیدہ ہیں، یہ عبید اللہ کی تدبیر نے کر دکھایا ہے. ملا جامی رحمت اللہ علیہ کو وسوسہ تھا کہ یہ مالداری کے ساتھ کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں، تو لہٰذا مرید ہونے سے پہلے ان کا امتحان کرنے گئے. عرض کیا کہ حضرت میں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی ساتھی نہیں، میں اگر آپ چلتے تو میں بھی اس سال حج کر لیتا. ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے قیاس کیا کہ یہ گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، باغات ہیں، یہ تمام زمینداری ہے، چھوڑ کر کیسے حج کرنے جائیں گے، اور اب حج میں وقت بھی تھوڑا ہے، لہذا یہ عذر کر دیں گے کہ اتنے تھوڑے وقت میں انتظام نہیں سنبھال سکتا، بھائی آئندہ سال دیکھا جائے گا. تب میں سمجھ جاؤں گا کہ ان کے دل میں دنیا ہے. تو ایک دن جب حضرت عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نماز فجر کے بعد کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے، تو ملا جامع رحمت اللہ علیہ نے حج پر ساتھ چلنے کے لیے پوچھا. حضرت نے سنا تو ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو. اب دیکھیے، مسجد سے ایک دروازہ تو گھر کی طرف جاتا تھا اور ایک شہر کی طرف کھلتا تھا، تو گھر بھی نہیں گئے، شہر کی طرف جو دروازہ مسجد کا تھا اس طرف سے نکلے. فرمایا کہ چلو ابھی اسی وقت حج کرنے چلتے ہیں. ملا جامی کہنے لگے کہ حضرت گھر تو ہوا یہ. فرمایا کیسا گھر؟ جب اللہ کے گھر کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اپنا گھر نہیں دیکھتا. بس ملا جامی رونے لگے کہ ہائے، ہم جن کو سمجھتے تھے کہ دل میں دنیا اور مال، تو مال اوپر ہے، باہر باہر ہے، دل میں واقعی اللہ ہے. جس کو اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہوگی کہ اپنا گھر تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے دل میں اللہ سے کیا تعلق ہوگا؟ جس کو بیت رب سے اتنا تعلق ہے، اس کے دل میں رب بیت کی کیا شان ہوگی؟ وہ تعلق ماں اللہ کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بھئی اپنے گھر میں خوب جائزہ لیجئے کہ کہیں بھی کوئی تصویر کتے بلی کی نہ ہو. اخبارات کو بھی لپیٹ کر رکھیں، جو اخبار پڑھنے کے شوقین ہیں اس میں تصویریں آتی ہیں، تو اس کو لپیٹ کر رکھنا چاہیے. اگر اخبار کھلا ہوگا اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ اس میں تصویریں ہوں گی، دائیں ہو، بائیں ہو، سامنے ہو، پیچھے بھی ہو، تو وہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ اس میں آیا ہے. تو حضرت قیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے سگے بانجے مولوی سعید احمد صاحب سے، جو 12 سال کے ہو گئے تھے، تو اپنی اہلیہ کو ان سے پردہ کرایا. تو شریف پردے کا اہتمام کیا کرنا چاہیے، چاہے خاندان والے کتنا ہی ناراض ہو جائیں، مومانی، چچی یا بابی کہیں کہ تم ہمارے شوہر کے کیسے بھائی ہو، کیا ہم سے پردہ کرتے ہو، سارا خاندان ناراض ہو جائے، لیکن اگر اللہ کو ناراض کیا تو دوستو خیریت نہیں ہوگی. خاندان کو ناراض ہونے دو، آپ کا اصل خاندان آپ سے بہت خوش ہوگا. آپ کا اصل خاندان بہت بڑا خاندان ہے، یہ خاندان تو چھوٹا خاندان ہے. اگر آپ کی برادری ناراض ہو گئی تو دوسری برادری بہت تگڑی ہے، آپ کے ساتھ ملائکہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہر نبی کے صحابہ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں. وہ دوستو کیسی برادری ہے، کتنی بڑی برادری ہے، اور اس سے بڑی برادری کیا چاہتے ہیں بھائی، جس کے ساتھ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں. اگر چند لوگ ناراض ہوں، ناراض ہونے دو. اگر یہی لوگ ایک دن آپ کی جوتیاں نہ اٹھائیں تو کہیے گا، چند دن کا امتحان ہوتا ہے پھر آپ کے پردہ شری سے ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوگی پھر آپ سے دعاؤں کی درخواست کریں گے. ابھی تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ بازی دیکھتی ہے کہ مجھے کبھی یہ کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے, کبھی آدمی اس طرح سے دیکھتا ہے کہ گویا نہیں دیکھتا, یعنی گوشائے چشم سے دیکھتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں میرا تقدس بھی رہے کہ یہ صوفی بھی ہے. وہ دیکھتا نہیں تھا مگر دیکھ رہا تھا. تو اپنے گھروں میں دیکھو کہ نا محرم بھائی بھتیجا بانجا اگر بالغ ہو گیا ہے, بلکہ بالغ کیا جب 12 سال کا ہو گیا ہے, تب ہی اس کو گھر میں اپنی بیوی کے پاس نہ آنے دو, بانجے کو بھی اور بھتیجے کو بھی. اسی طرح چچی سے بھی پردہ ہے, چچا کی بیٹی, ماموں کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, سب سے پردہ ہے, اور خالو سے تو سخت پردہ ہے. حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خالو تو مثل بالو ہوتا ہے. سمجھ لو, گھر میں اگر شریف پردہ نہیں ہے تو اللہ کا غضب آئے گا. دوستو, اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب آتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ بھائی اللہ کی نافرمانی کر کے کیا کوئی شخص نسبت کے حصول کی امید رکھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ تعالی اللہ والا بن سکتا ہے؟ تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے. بندے یعنی بندہ اللہ سے خوش ہو, اللہ سے خوش ہو اور اللہ بندے سے خوش ہو. اللہ کو بندے سے رضا کا تعلق ہو اور بندے کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کاملہ کا ہو. نسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف نہیں ہوتی. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ داماد صاحب کے یہاں تو شادی کا شور ہو رہا ہے, خوشی منائی جا رہی ہے, ڈول بج رہا ہے اور لڑکی والوں کو خبر ہی نہیں ہے. قوم یہ دونوں وصال لیلا ولیلا لا تقربوهم بذاک. بہت سی قوم یہ کہتی ہے کہ ہم لیلا کے مقرب ہیں جبکہ لیلا کے رجسٹر میں ان کا نام ہی نہیں ہے. ایسے ہی مولا کے رجسٹر میں نام جب چڑھے گا, جب ساری نافرمانیاں گھر سے نکال دیں گے, تقوی والی حیات اختیار کر لیں گے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.